या शार आरिफ बिल्ला शेख उला रब्बुल अजम हजरत अक्दस मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब नवर अल्लाहु मरकदहु के
सियादीदा में पोशीदा जमाले हक की ताबानी सियादीदा में पोशीदा जमाले हक की ताबानी सहाबा के दिलों को जिसने बख्शा नूर यज़दानी सहाबा के दिलों को जिसने बख्शा नूर यज़दानी वो सुल्तान जहां थे कल्ब में था फ़क़्र पिनहानी वो सुल्तान जहां थे कल्ब में था फ़क़्र पिनहानी मकामे अब्दियत के साथ थी उनकी जहाँबानी मकामे अब्दियत के साथ थी उनकी जहाँबानी खुदा दीदा नजर को चूके देखा था सहाबा ने खुदा दीदा नजर को चूके देखा था सहाबा ने वो ईमा आज कैसे पा सकेगा कोई रबानी ईमा आज कैसे पा सकेगा कोई रबानी तजल्लीगाह जो जाती उसी रूहे मुनव्वर से तजल्लीगाह जो जाती उसी रूहे मुनव्वर से हर एक मोमिन को होती थी अता मेराज रूहानी हर एक मोमिन को होती थी अता मेराज रूहानी मुबारक उनकी आँखों को के जिन आँखों ने देखे थे मुबारक उनकी आँखों को के जिन आँखों ने देखे थे नबी के चेहराए अनवर पे जलवा हाय रब्बानी मुबारक उनकी आँखों को के जिन आँखों ने देखे थे मुबारक उनकी आँखों को के जिन आँखों ने देखे थे नबी के चेहराए अनवर पे जलवा हाय रब्बानी नबी के चेहराए अनवर पे जलवा हाय रब्बानी जिन्होंने मालो जर भी आबरू भी जान भी दे दी जिन्होंने मालो जर भी आबरू भी जान भी दे दी जिन्होंने मालो जर भी आबरू भी जान भी दे दी कोई जानेगा क्या उनका मकामे कैफ एहसानी कोई जानेगा क्या उनका मकामे कैफ एहसानी ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، ہر ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی، یہ کیسا معجزہ تھا دوستوں شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوستوں شان رسالت کا، شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، یہ کیسا معجزہ تھا دوستوں شان رسالت کا، شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدان،
ماشاءاللہ اللہم مزید فضیل، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اللہ تعالی ہمارے حضرت والا کی قبر کو نور سے بھرے اور کروٹ کروٹ اللہ تعالی جنت نصیب فرمائے۔ حضرت صحابہ اکرام کے بارے میں یقیناً جس انداز میں صحابہ کرام کی مدح بیان فرمائی ہے، بلا شک و شبہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ حق ادا ہو گیا، اس لیے کہ ان کا حق ادا ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن بہرحال صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے. ساری دنیا کے قطب، غوث، اولیاء کرام مل کر بھی ایک ادنا صحابی کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے قدموں کو جو خاک لگ گئی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل و پہ میں ہونی چاہیے اور انتہا درجے کی ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا مال، تن من دھن، ہر سب کچھ قربان کر دیا، جس کو حضرت والا نے بھی اس میں بیان فرمایا ہے کہ مال و زر بھی دے دیا، جان بھی دے دی، آبرو بھی قربان کر دی، سب آپ کی خاطر اللہ کے لیے. یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے صحابہ کرام کا ایمان ہمارے دل میں ہونا اور ان کی محبت ہمارے دل میں ہونا یہ ہمارے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے صحابہ کرام سے بغض، اللہ کا ملعون ہونے کی نشانی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی لفظ یوں نہ کہو. اس لیے بہت بچنا چاہیے ایسی چیز سے کہ ادنا گستاخی بھی صحابہ کرام کی نہ ہو، بلکہ سارے ہی صحابہ ہمارے لیے ہمارے سروں کا تاج ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو خوب اعلی درجات سے نوازے اور ہمیں ان کی صحیح محبت، سچی محبت عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حدیث بیان فرمائی کہ المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا تھا، تو صحابہ کرام کو اس سے زیادہ خوشی کسی اور فرمان سے نہیں ہوئی، اور وجہ ظاہر ہے کہ ان کی محبت کا محور، مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو یقیناً ان کی خوشی کا کیا ٹھکانا کہ ان کی محبت کا مرکز و محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. تو اگر ہماری محبت کا مرکز بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام بھی ہوں، تو یقیناً اللہ تعالی ہمارا حشر نشر صحابہ کرام کے ساتھ فرمائیں گے، اور صحابہ کا حشر نشر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، تو یقیناً ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے. اس لیے بھی ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی صحابہ کرام کی محبت کی ضرورت ہے، اور یقیناً وہ ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا. اس لیے اپنے بچوں کو اس سے غافل نہیں رکھنا چاہیے. صحابہ کرام کے واقعات سنائیے، کس طرح سے انہوں نے داد شجاعت دی، کس طرح نبی پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، کس طرح دین کی خاطر انہوں نے دنیا دنیا میں ملک و ملک کو سفر کیا، اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ہجرت فرمائی اللہ کے حکم پر. تو آپ یہ دیکھیے کہ سب صحابہ کرام کے فضائل ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم و رضوا کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو کسی اور سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اللہ سے بڑھ کر کسی کی شہادت نہیں. اللہ نے ان کے ایمان کی شہادت دے دی، بلکہ قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، یا منافقوں سے کہا جاتا ہے جیسا کہ لوگ ایمان لائے. اب لوگ ایمان اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا کون لائے تھے ایمان؟ صحابہ کرام تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تو اس وقت پھر وہ کافر یہ کہتے تھے کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے، یعنی انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کی، فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ یہ خود بے وقوف. تو صحابہ کرام کو جنہوں نے بے وقوف کہا، وہ خود ان کے بے وقوف ہونے کی رب نے گواہی دی. اس سے بڑھ کر ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام ہمارے لیے حجت ہیں. جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم رجال نحن رجال، وہ بھی آدمی تھے، ہم بھی آدمی، ہم میں ان میں کیا فرق، بہت بڑا فرق. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا ہے, جس کو حضرت فرمایا کہ چھو کر دیکھا, جہاں دیدہ کو, جہاں کیا تھا وہ, خدا دیدہ, اللہ تعالی کو دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر. وہ جس شان کے ساتھ بھی دیکھا ہو اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں, لیکن ان کو کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے دیکھا. تو وہ عظمت ہمیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی, وہ فضیلت ہمیں مل ہی نہیں سکتی, وہ آنکھیں کہاں سے ہم لائیں گے جن آنکھوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ صحابی کہتے ہی اس کو ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا, وہ صحابی, ورنہ دیکھا تو کافروں نے بھی تھا لیکن حالت ایمان میں نہیں دیکھا. تو اس لیے صحابی کہتے اس کو ہیں جس نے حالت ایمان میں دیکھا اور پھر حالت ایمان پر اس کا خاتمہ بھی ہوا, وہ صحابی صحبت یافتہ ہے. تو اس لیے آج دنیا میں کوئی کتنے بڑا غوث ہو قطب ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس نے نہیں دیکھا, اس لیے ادنا صحابی کا درجہ بھی وہ نہیں پا سکتا. بہرحال ہمیں اتنی بھی ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہے نجات کے لیے, اللہ نے چاہا کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں, اور خاص طور پر اس زمانے میں جب لوگوں کی زبانیں ہاتھ ہاتھ بھر کی ہو گئی ہیں, جس کا جو منہ میں آتا بک دیتا ہے, کہہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید ہم بڑے فلاسفر ہیں, بہت بڑے مبصر ہیں اور بہت بڑے جو ہے اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے کے جو عقل کل تھے اللہ نے انہیں بھی بے وقوف کہا, کہ انہم ہم صفہ, یہ خود بے وقوف ہیں, ولکن لا یعلمون, لیکن اس کا علم ہی نہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. تو شری صحابہ کرام کی محبت جزو ایمان ہے, اس کو کبھی ہاتھ سے مت جانے دینا. حضور نے فرمایا کہ الصحابۃ کلہم عدول, سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل, کوئی بھی ایسا نہیں جو ظالم ہوں. اور ایک حدیث نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم فبیئیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ایک کسی ایک کی بھی تم اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے, کسی ایک کی بھی, جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا لو گے. تو اس لیے صحابہ کرام کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے, اور انشاءاللہ ہمیں اگر ان سے محبت ہوگی اور یقیناً ہے, حشر بھی اللہ نے چاہا تو انہیں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ دولت وافر انداز میں عطا فرما دے. الحمدللہ دل میں سچی بات ہے, جب یہ پڑھ رہے تھے جواب تو ایک تو حضرت کے لیے الحمدللہ دل سے دعا نکل رہی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے, کہ ہمارے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں کہ ہمارے, یعنی حضرت کی زبان کو اللہ نے ہمارا ترجمان بنا دیا, جو بات ہمارے دلوں میں ہے یا ہونی چاہیے ہم اپنی زبان سے اسے ادا نہیں کر سکتے, حضرت والا نے اشعار کی زبان سے اس کو ادا کر دیا. تو یہ بڑی اعلی درجے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس محرم کے موقع پر آج اتفاق سے اثر کے بعد بھی بیان ہوا تھا, میں نے ان باتوں کو ذکر کیا, لیکن یہاں چونکہ خواتین آئی ہوئی ہیں اور دوسری خواتین ہیں جو وہاں ہوتی ہیں اس کے ہٹ کر, تو اس لیے ان کی خدمت میں بھی بس یہ عرض کر دوں کہ عاشور یوم عاشورہ کا جو دن ہے یہ بڑی فضیلت والا دن ہے, اور یہ مہینہ محرم کا یہ بھی بہت ہی قابل احترام مہینہ ہے, اور اس عاشورے میں خاص طور پر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو ہمیشہ رکھا ہے, لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے جب تک فرض نہیں ہوئے تھے تو آپ عاشورہ کا روزہ فرض کے درجے ہی میں رکھتے تھے, اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے, اس کی فرضیت ختم ہو گئی, تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا بلکہ ہمیشہ رکھتے رہے. تو اس لیے اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے, اور ایک سال کا گناہوں کا کفارہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا, یعنی چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کے لیے کفارہ بن جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیں. تو عاشورہ آ رہا ہے 10 محرم, اس میں روزہ رکھیے, اور اس میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر ہو سکے تو گھر میں کچھ فراخی کر لیں, جو کچھ عام طور پہ پکتا ہے اس سے بہتر بنا لیں, اگر 2 آدمیوں کے لیے بنتا ہے تو 4 آدمیوں کے لیے بنا لیں, تو مطلب کچھ نہ کچھ فراخی کریں. اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ سارے سال فراخی رکھیں گے. البتہ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ رزق کی ہمارے ہاں جو بے قدری ہوتی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نعمتوں کو سلب فرما لیتے ہیں, چھین لیتے ہیں جب اس کی نعمتوں کی قدر نہ کی جائے. تو تو جو کھانے ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ضائع ہو رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، خراب ہو کے جا رہے ہیں، اس پہ دل کوڑنا چاہیے اگر ہماری غلطی سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے، اور آئندہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کھانوں کی ہم قدر کریں، نہ شکری نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. بلکہ جو کھانا بڑا حصہ جس کا فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا جو چھوٹا جز ہے اس کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ غالباً دودھ تھوڑا سا بچ گیا تھا تو پیالے میں چھوڑ دیا، بعد میں جب اٹھے تو فرمایا کہ بھائی وہ پیالہ کہاں گیا، تو بتایا کہ وہ پھینک دیا شاید، تو بڑے ناراض ہوئے. فرمایا کہ بھائی اگر تمہیں کچھ کرنا ہی تھا تو پی لیتے، یا کسی کتے بلی کو دے دیتے تاکہ وہ پی لیتا، پھینکا کیوں؟ یہ پھینکنا ناقدری. اور پھر اس موقع پر غالب نے فرمایا کہ جو چیز ساری کی ساری نعمت ہے، جس کا کل نعمت ہے، اس کا جز بھی نعمت ہے. جب آپ نے اتنا سارا پیا تو لازم بات ہے جو ایک قطرہ یہ بھی نعمت ہے، اس کو آپ بے قدری نہ کریں اس کی. تو اس لیے اس کا، اور بعض لوگ فیشن کے طور پہ میں نے دیکھا، بوتل پئیں گے تو آدھی چھوڑ دیں گے، دودھ پئیں گے تو آدھا پیالہ چھوڑ دیں گے. کیوں پوچھو بھی چھوڑ کیوں دیا؟ تو کہنا اس لیے کہ تاکہ ہمیں ندیدہ نہ سمجھے. اس میں ندیدے پن کی کیا بات ہے بھائی؟ تم تو ناقدری کر رہے ہو، اس لیے کھانے کی کبھی ناقدری مت کیجیے. جتنا پینا ہو پی لیں بے شک، لیکن بعد میں جو بچ جائے اس کو چاہے بعد میں استعمال کر لیں یا کسی اور کو دے دیں، لیکن اس کی ناقدری نہ کریں. جس طرح سے ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، یہ انتہائی درجے کی ناقدری ہے. اور میں سمجھتا ہوں جہاں ہمیں اور بہت سی سزائیں مل رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہ ناقدری کا سبب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم چونکہ ناقدری کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے کتنی چیزوں کو ہماری دسترس سے دور کر دیا. اس لیے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. تو زیادہ پکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ضائع کریں. بہت سے لوگ محتاج ہیں، ان کو دے دینا چاہیے، کھلانا چاہیے، اور اگر اس دن نہ کھا سکیں تو رکھ لیں. آج کل تو نعمت خانوں کی جگہ فریج نے لے لی ہے، دو چار دن بعد بھی کسی کو دے سکتے ہیں، خراب نہیں ہوتا کھانا. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کھانے کی بے قدری نہ کریں. تو بہرحال اس دن تھوڑی سی فراخی اگر ہو جائے تو ان شاء اللہ سارے سال کی فراوانی اور فراخی کا ذریعہ بنے گی، وہ اس کو بھی کر لیجئے اگر آسانی کے ساتھ ہو جائے. اسی طریقے سے میں نے اثر میں دو باتیں بیان کی تھی کہ اس محرم میں بہت سے منکرات اور رسومات ہیں جو آج ہمارے یہاں رائج ہو چکی ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو شرک کے درجے میں آ جاتی ہیں اور جو ناجائز اور حرام ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ناجائز نہیں ہیں لیکن دوسری قیود کی وجہ سے وہ بھی ناجائز ہو جاتی. اس لیے ان دونوں چیزوں کو اہتمام سے بچنا چاہیے. جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو فی ذاتی ہی ناجائز ہیں، نوحہ کرنا، اشعار پڑھ پڑھ کے جس طریقے سے آج کل ہوتا ہے، سر کو پیٹنا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے فی ذاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرمایا. اسی طریقے سے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنا، ایک خاص ہیئت بنانا، جیسے کہ آج کل خاص ہیئت بنائی جاتی ہے محرم کے دنوں میں، بکلاوا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، رنگ برنگے دھاگے ہوتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. اور ایک روایت میں نے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ میت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس حال میں جا رہے ہیں کہ اوپر کی چادریں انہوں نے اتار رکھی ہیں اپنے اوپر سے. تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا حالت بنائی ہوئی، تو کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اظہار غم میں ہم یہ خاص حیات بناتے ہیں اور اپنی چادریں اوپر والی اتار دیتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ان کے ہاں غم کی اس وقت کیفیت ہے. آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بد دعا کروں اور تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں کہ تم نے ایسی حیات بنا رکھی جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. تو اس لیے خاص حیات بنانا، خاص قسم کا لباس پہننا، خاص قسم کے جو ہے اطوار اختیار کرنا دوسرے لوگوں کے، وہ اس سے ہی بچنا چاہیے، یہ بھی جائز نہیں ہے، گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ماتم کرنا تو آپ جانتے ہی ہیں، شریعت نے منع کیا، بے صبری کی علامت ہے. کسی کا بچہ مر گیا، اپنا سر جو ہے دیوار میں دے دے کے مار رہا ہے، ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے، اس کے بعد پھر طبیعت صاف ہو جاتی ہے، بعد میں نہیں کرتا. دو چار دن بعد بولے یار سر ٹکراؤ نا، تم اس دن مار رہے تھے، اس دن تو کہتا کہ مجھے ساتھ میں قبر کے ساتھ ہی دفن کر دو. جذبات ہوتے ہیں، دو چار دن جب گزر جاتے ہیں نا پھر کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے ابھی صبر آ گیا. کھانا بھی کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے بھائی، یا تو پھر نہ کھائے پیے گا، اتنا غم ہے تو تجھے. سارے سال سارے عیش کرتے ہیں، سب پوری زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں، لیکن خاص دن آ گئے تو پھر وہ دوبارہ غم تازہ کرتے ہیں. جہالت کی بات ہے. تو شریعت میں اس قسم کے شوق کی کوئی اجازت نہیں. صرف ایک عورت کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کی موت پر شوق کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ شوق کرنے کی اجازت نہیں. یہ شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو سارے سال یہ تعلیم سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اس کے باوجود وہ بھول جاتے ہیں اس مہینے میں آ کے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم تو یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. بھائی اگر تمہیں کوئی غم پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. اور ساتھ میں اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا مخالف جو مفہوم ہوگا وہ یہ کہ جو بے صبری کرے گا اللہ کی معیت اس کے ساتھ نہیں ہے. تو اللہ کی معیت کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, نہ کہ بے صبروں کے ساتھ. تو آدمی اس کو تو سوچے کہ ہم صبر کر رہے ہیں یا بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اسے میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ یہ, بلکہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ محرم کا مہینہ بہت پہلے سے قابل احترام. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید یوم عاشورہ یا روزہ رکھنا یہ سب حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے. تو میں یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے بار بار کرتا ہوں کہ ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا جبکہ حضرت حسین کی شہادت بھی نہیں ہوئی تھی, بلکہ آپ مدینے میں آئے تھے. عالم حضرت حسین تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محرم کا جو احترام ہے یہ بہت پہلے سے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ سے جا کے لگی اور ٹکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی فرعونیا سے, اور فرعون بما اپنے لشکر کے 10 محرم کو غرق ہوا. تو اس طرح کی بہت سی روایات ہیں اور بھی فضائل ہیں جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں, ہمارے دلی محبت الحمدللہ کے محور اور مرکز ہیں وہ, اور نبی کی اولاد ہیں چونکہ. اس لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے, ہمیں بھی ان سے ایسی ہی بلکہ محبت ہونی چاہیے اور ہے الحمدللہ. اور ہم اس کو بھی اس قصے کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے, انہیں حق کے خاطر ہی انہوں نے جہاد کیا, حق کے خاطر ہی لڑے. لیکن افراد و تفرید میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو, اس میں اعتدال سے قدامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تاریخ میں اتنا اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف ہے, آپ کسی ایک طرف کو ترجیح نہیں دے سکتے کیونکہ دلائل دوسری طرف بھی موجود ہیں. کس کو ترجیح دیں گے, کس کو نہیں دیں گے؟ اس لیے صرف تاریخ کی روایت پہ مت جائیے, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تاریخ اٹھا لیں تو بعض لوگ ان کو اتنا برا کہیں گے کہ علامان الحفیظ, اور کچھ لوگ ان کی اتنی تعریف کریں گے کہ آدمی سوچے گا پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے, یا یہ غلط ہے وہ صحیح ہے. تو موجودہ زمانے کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے, آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود لکھنے والے جو لکھتے ہیں تو ہر آدمی جو ہے اپنے الگ طریقہ اختیار کیا. تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت نامے جو موجود ہیں اس میں بھی رتب و یابس بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. بلا شبہ جو یہ واقعہ ہے وہ انتہائی مظلومانہ واقعہ ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس کو جو درجہ دے دیا ہے اور پھر ہر سال ایک خاص طریقے سے اس کو مناتے ہیں, تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. صرف عورت کے لیے تو گنجائش ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کا شوق منائے, باقی اس کے علاوہ کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ شوق منانا جائز نہیں. اور شوق منانے کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے تعزیت کر سکتے ہیں, اظہار غم کر سکتے ہیں. جب 3 دن گزر گئے اب اس کی بھی اجازت نہیں. تو یہ ہر سال شوق کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس لیے کرنے کا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا, آپ نے دوسروں کو بھی حکم فرمایا, بلکہ یہود کو جب آپ نے دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان سے پوچھا, اور انہوں نے جب کہا کہ ہم اپنے نبی کی تعلیم کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نجات دی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی موافقت کریں اس معاملے میں, لہذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں سے کہا کہ تم بھی روزہ رکھو. بعض صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا کہ لوگوں سے کہو کہ جس نے روزہ نہیں رکھا, یعنی جس نے اب تک کچھ کھایا نہیں, وہ روزے کی نیت کر لے, اور جنہوں نے کھا پی لیا ہے تو وہ بھی روزے داروں کی طرح شام تک رہیں. اور بعد میں جب یہ اندیشہ ہوا کہ مشابہت ہوگی اس عمل میں یہود کی, تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے. جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ ہم 10 کو نہیں رکھیں گے، 9 کو رکھیں گے، ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھیں گے. اس لیے بعد میں فرمایا کہ اگر 9 کو نہ رکھ سکو تو 11 کا رکھ لو. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب مشابہت ہوتی تھی. اس زمانے میں چونکہ اب وہ چیزیں تقریباً ختم ہو چکی، اب یہود یوم عاشورہ مناتے ہی نہیں، نہ اس دن کا روزہ رکھتے، نہ اسلامی تاریخوں سے ان کو کوئی واسطہ ہے. اس لیے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے معرف الحدیث میں کہ اگر کوئی صرف 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لے تو بظاہر اس کا جواز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی 10 کا بھی رکھ لے تو انشاءاللہ حرج نہیں. اور بہرحال چونکہ ایک فضیلت ہے اس کو حاصل ہوگی انشاءاللہ، ایک سال کے گناہوں کا کفارہ تو بڑی نعمت، اس لیے روزہ رکھنا چاہیے. تو کرنے کا کام یہ ہے. اور جو منکرات جیسے کہ میں نے کہا، ان شرکیہ کاموں سے بچنا چاہیے. بچوں کو فقیر بنانا، بعض امام حسین کا فقیر بنا رہا ہے، گھر گھر مانگتا پھرتا ہے وہ، اپنے نہ روٹی اپنے گھر سے کھاتا نہ کپڑے، کپڑے بھی مانگ کے پہنتا ہے، روٹی بھی مانگ کے کھاتا ہے، پانی بھی مانگ کے پیے گا دوسروں کے گھر سے، کیونکہ انہوں نے منت مانی ہوئی. تو امام حسین کا فقیر ہم نے اپنے زمانے میں بچپن میں بھی دیکھا. اب چونکہ یہاں آ گئے تو یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ یہاں اتنا محسوس نہیں ہوتا، اور شاید یہاں نہیں ہے، لیکن بعض علاقے اگر آپ اورنگی ڈون کو رنگی لانڈی ادھر ادھر چلے جائیں گے تو وہاں اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں. تو یہ لوگوں کی عقائد ہیں، تو اس سے ہی بچنا چاہیے. اسی طرح سے تعزیہ بنانا، تعزیہ کے جلوس میں شرکت کرنا، اس کو ہاتھ لگا کر چومنا چاٹنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ امام حسین جو ہیں وہ روزے کے اندر اس میں موجود ہیں تعزیے میں. بعض کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بھئی روزہ امام حسین ہے یہ اور اس میں وہ خود موجود ہوں گے، تو یہ سب شرکیہ عقائد ہیں. اسی لیے وہاں پر جا کے کچھ عرضیاں باقاعدہ پیش کی جاتی ہیں، کچھ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، کچھ نذرانے رکھے جاتے ہیں، اور کچھ مرادیں مانگی جاتی ہیں، اور پھر منتیں مانگی جاتی ہیں ساری کی ساری. یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تو یہ سب کچھ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور ابھی بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ الحمدللہ کم سے کم 2 عشرے تو گزر گئے، 2-3 عشرے کے اب جانا نہیں ہوتا، نہ کبھی دیکھنے کی نوبت آتی، اللہ محفوظ ہی رکھے. تو اس لیے لیکن یہ کہ بچپن میں دیکھا ہم نے کہ یہ سب کام ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں. پھر خود بنانا اور ایک خاص عقیدے کے تحت بناتے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر اپنے لاتے ہیں، مار مار کے توڑ بھی دیتے ہیں. تو یہ عقل کے اندھے ہیں، بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک چیز اپنے ہاتھوں سے بنائی، کہاں اس کا وہ ادب اور احترام کر رہے ہیں کہ چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر شام کو جو ہے وہ جناب لاتوں سے اور ہاتھوں سے مار مار کے توڑ پھوڑ کے برابر کر دیتے ہیں. جتنی قیمتی چیزیں ہیں، کوئی سونا چاندی کسی نے چڑھا دیا تو وہ تو نکال لیتے ہیں کہ وہ نہ چلے جائیں کہیں. بھائی تم شہیدی جب کر رہا ہو تو سارے سامان کے ساتھ کرو، لیکن یہ چیزیں سب سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. بڑے کھوپروں کے ہار اس میں ہوتے ہیں جناب، اور پتہ نہیں فروٹ کے خشک میوہ جات، سردی ہے نا ویسے بھی کام آئیں گے اب تو وہ سارے کے سارے وہاں ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے لے آتے ہیں، باقی بانس بلیاں سب پھینک پھانک کے آ جاتے ہیں. البتہ اس کا ڈھانچہ رکھتے ہیں اگلے سال کے لیے، پھر کام آئے گا. تو بہرحال یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، تعزیہ اور وہاں پر جا کے منتیں ماننا، مرادیں مانگنا، ان کو جو ہے ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا علیہ باللہ، تو یہ ان سے عقیدہ ایسا رکھنا یہ ناجائز، اس سے بچنا چاہیے. بعض لوگ دل ہوتی ہے، گھوڑا کہتے ہیں امام حسین کا گھوڑا ہے، باقاعدہ اس کو بڑا بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، سارے سال اس کو پالتے ہیں، کھلاتے بھی اس کو خوب مغزیات ہیں، جناب وہ گھوڑا امام حسین کا. پھر ایک گھوڑا نہیں، 20 جلوس نکلتے ہیں پورے پاکستان میں، تو پتہ نہیں سینکڑوں نکلتے ہوں گے، ہزاروں نکلتے ہوں گے. ہر جلوس میں، ہر شہر میں ایک دل تو ہوتی ہے. کتنے گھوڑے تھے حضرت حسین کے، ہر گھوڑے کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں کہ امام حسین کا گھوڑا. پھر اس کے نیچے سے بعض لوگ اپنے بچوں کو باقاعدہ نکالتے ہیں، یہ شرکی عمل ہے. ارے مسلمان کا عقیدہ تو اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے، گھوڑوں سے عقیدے رکھتے ہو، عجیب بات. تو اس لیے یہ تو سب ناجائز اور حرام ہے، ان سے تو بچنا چاہیے آدمی کو. تو یہ چیزیں تو فی ذاتی ہی، فی نفسی ہی ناجائز اور حرام. باقی رہ گئی بعض وہ چیزیں کہ جو فی نفسی ہی ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، لیکن دوسری حدود و قیود کی وجہ سے، یہ رسوم بنانے کی وجہ سے، وہ بھی اس سے بھی بچنا چاہیے، وہ بھی جائز نہیں. اب بعض لوگ محرم کا کھچڑا سنت سمجھ کے کرتے ہیں، جو باقی کوئی کام کریں نہ کریں، فرض نمازیں نہیں پڑھائیں، لیکن ساری رات بیٹھ کے حلیم گھوٹیں گے، اور اس میں بھی اللہ معاف کرے ڈیک چل رہے ہوتے ہیں اور بس وہ سنتے رہتے ہیں, مست ہوتے ہیں, اس کو سن سن کے ساری رات اسی کام میں لگا دیتے ہیں. اور بعض لوگ تو باقاعدہ چندے کرتے ہیں محلوں سے, دکانوں سے, جو نہ دے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, ہمارے یہاں پر یہ یاسر اپارٹمنٹ میں سرار صاحب رہا کرتے تھے, تو لوگوں نے چندہ دیا, انہوں نے بھی حلیم کے لیے چندہ دے دیا, حلیم بن گیا, دیکھ تیار ہو کے آ گئی جناب, بلکہ دے گئے آ گئی. اب یہ پتیلا لے کے اپنا گھر پہ سے وہاں پہنچے کہ بھائی مجھے دو, تو انہوں نے منع کیا, ابھی نہیں مل رہا بھائی, کھڑے ہو جاؤ. بہرحال بوڑھے آدمی تھے, غصہ آیا جذبات میں, دیکھ کا ڈھکن ہٹایا, پتیلا ڈالا, نکال کے لے جانے لگے, تو لوگوں کو, ان کو بھی نوجوان تھے, غصہ آیا, انہوں نے پکڑا واپس ڈال دیا. تو انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے تھوکا اس کے اندر, کہا آخ تھو, اور کہنے لگے لو اب تم کھاؤ, میں جا رہا ہوں, یہ کہہ کے چلے. تو چندہ دیا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ انجام ہوتا ہے. تو میرا چندے کے ساتھ یہ سب کام کرنا ویسے صحیح نہیں ہے بھائی, حلیم کھانا کو ناجائز عمل نہیں ہے, لیکن کیا ضروری ہے کہ محرم ہی میں پکایا جائے بنایا جائے, سارے سال کھاؤ, کس نے منع کیا ہے؟ اکثر لوگ بنا کے صاحب ہم اس کام کے اس لیے نہیں بنایا ہم نے یہ. تو بہرحال بعض لوگوں کا یہ طریقہ, تو یہ حلیم ناجائز نہیں ہے, نہ اس میں کوئی اجزاء ایسے ہیں جو ناجائز ہوں, لیکن ایک جو قیود ہیں اور جو اس رسم ہے پابندی کی وہ صحیح نہیں. جب کسی چیز کو ضروری سمجھ لیا جائے تو یقیناً جو جائز چیز ہے وہ بھی ناجائز ہو جاتی ہے, اس رسم کی وجہ سے, اس قیود کی وجہ سے جو قیودے کے باندھ لی گئی. اسی طرح محرم کا شربت, اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں, سبیلیں لگ رہی ہیں, ہمیں تو ایسی محبت کا پتہ نہیں ہے, کہ یہ تو دیکھا ہے کہ کسی کی محبت میں اگر بیٹا مر گیا تو ماں نے قربانی دے دی, ماں بھی مر گئی. ایسے واقعات تو کئی آپ نے سنے ہوں گے کہ کسی کا بیٹا ڈوب گیا تو ماں اس کو بچانے کے لیے گئی, وہ بھی ڈوب گیا, تو بچاتے بچاتے وہ جو کام بیٹے نے کیا وہ ماں کا بھی ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ معاملات الٹے کہ وہ حضرت حسین تو پیاسے جان دے دیں, ہم شربت پی پی کے ڈکارے لے رہے ہیں, اور شربت بھی طرح طرح کے جناب, آج تو مختلف قسم کے فلیور آ رہے ہیں. ایک زمانے میں ہم نے تو اپنے زمانے دیکھا کہ دودھ ہوتا تھا, بہت زیادہ ہوا اس کے اندر جناب کچھ اور شربت روح افزا وغیرہ ڈال دیا بس اس ٹائپ کا, بادام وادام, لیکن اب تو پتہ نہیں کتنے طرح کے شربت ہوتے ہیں. اور ہم یہ ان کی محبت میں, وہ کہتے ہیں محبت میں کھا کے دبلا ہو گیا, موٹا ہو گیا, کیا ہے ایسی محبت ہماری ہے ان سے. تو بہرحال یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر لوگوں نے دین کا جز بنا لیا اس کو, شربت پینا کو ناجائز نہیں. یہ محرم تو دور کی بات ہے, رمضان میں پورے آپ ہم سب پیتے ہیں, کبھی ہم نے ناجائز نہیں کہا, اس لیے کہ اس کو نہ کوئی ضروری سمجھتا, بن گیا ٹھیک ہے پی لیا, نہیں بنا کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس مہینے میں تو باقاعدہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں, باقاعدہ پلایا جاتا ہے ثواب سمجھ کے, باقاعدہ ایک شعر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی, پیاس و سبیل ہے شہیدوں کے نام کی, کہ وہاں پانی بند کیا تھا. بھائی حضرت عثمان غنی کو یاد نہیں کرتے آپ کبھی, حضرت حسین کا 10 دن اگر پانی بند کیا تھا, حضرت عثمان کا 40 دن پانی بند رہا, وہاں سننی تو سن ہے بالکل, 40 دن. وہ سیدنا عثمان غنی جنہوں نے کنواں خرید کے دیا تھا مسلمانوں کو, 40 دن ان کا پانی بند رہا. لیکن چونکہ یہ کوئی محبت کا تقاضا نہیں کہ صاحب 40 دن بند رہا تو ہم 40 دن شربت پیتے رہے. ابھی ذوالحج میں ان کا یوم شہادت گزرا, ایک سنی تو ایسا نہیں کرتے, لیکن افسوس یہی سنی محرم میں بھی سنی کرتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے, فی ذاتی ناجائز اور حرام نہیں ہے, لیکن انہی رسومات کی بنا پر اور ایک خاص حیات اور خاص مشابہت کی وجہ سے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اپنے گھر میں آدمی بنا کے پیتا پی لے, لازمی بات ہے وہ اس عقیدے سے نہیں پیتا, کوئی لسی پی رہا ہے کوئی شربت, کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن باقاعدہ جلسے جلوسوں کے اندر جو جائید لوگ جاتے ہیں اور جا کے جس طرح سے شربت اور پانی اور رزق کی جو ہے بے ادبی ہوتی ہے, جو لوگ رزق لٹاتے ہیں, اس میں مختلف قسم کے فروٹ بھی ہوتے ہیں جو پیروں میں آتے ہیں, اور پھر حلیم علیم تو آپ دیکھیں گے پیروں کے اندر اتنا آیا ہوا ہوتا ہے, کیا اس کے اندر رزق نہیں ہوتا؟ سارا رزق ہی تو ہے اللہ کا, لیکن بے حرمتی بھی ہوئے, بے ادبی بھی ہے. یہی اگر کوئی آدمی سارے سال کرتا رہے تو ہمیں کیا, ہم تو کہتے ہیں کرو ضرور کرو, کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرحال یہ بات چیتیں ہیں جن کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرنی تھی, ان سے بچنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح الرسوم کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، تو وہاں بھی دیکھ لینا چاہیے جو لوگ دیکھنا چاہیں، تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کو کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، جس سے بچنا چاہیے گریز کرنا چاہیے. خاص طور پر مشابہت سے بچیے کسی بھی قوم کی. ویسے آپ سارے سال کوئی کالا کپڑا پہن لے تو اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر چونکہ یہ خاص لوگوں کی علامت ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ہم کم از کم اس میں مشابہت اختیار نہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں مشابہت کو بھی گوارا نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی روزے میں دس میں چونکہ مشابہت ہوتی ہے اس لیے ہم نو کا روزہ رکھیں گے، یا نو اور گیارہ کا جو فرمایا جاتا ہے، لیکن ہم اگر لباس میں چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ تو لازمی بات ہے، برا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.